الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں ایک ادب سکھلایا ہے اور وہ یہ کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور اس طرح سے نہ پکارو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اونچی آواز نہ کرو. اگر ایسا کرو گے تو انتحبط اعمالک، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور اس طرح سے ضائع ہوں گے کہ وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ ایک ادب ہے جو سکھلایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت کو، اور حکم اس کا جس طرح زندگی میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی طرح سے آج بھی باقی ہے. اگر اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دیں روضہ اقدس پر حاضری ہو، تو وہاں اب بھی یہی حکم ہے کہ شور شرابہ نہ کیا جائے، اونچی آواز سے نہ بولا جائے، حکم اب بھی وہی. بہرحال اس سے کچھ آداب کا پتہ چلتا ہے. اور ایک جگہ کہا گیا کہ الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب، یعنی ادب سے دین حاصل ہوتا ہے، بے ادبی سے دین ضائع ہوتا ہے. اور کسی نے کہا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، جتنا آدمی ادب کرے گا اتنا ہی با نصیب ہوگا، اور جتنی بے ادبی اختیار کرے گا اتنا ہی وہ دین سے بھی دور ہوتا چلا جائے گا، اور اسے دین، اس کا دین کمزور ہوتا چلا جائے گا. ہر چیز کے کچھ آداب ہیں، تو دین میں بھی کچھ آداب ہیں اللہ رب العزت نے رکھے ہیں. اصل ادب تو اللہ رب العزت کا ہے ہمارے لیے، اصل ادب تو اللہ رب العزت کا ہے. پھر اللہ رب العزت سے جو جو چیزیں منسوب ہوتی چلی جائیں گی، ادب ان کا بھی قائم ہوتا چلا جائے گا. مثلا ادب تو ہے اللہ کا، لیکن اب جب کلام کی نسبت اللہ سے ہو جائے تو کلام اللہ ہو گیا، اللہ کا کلام. تو جس طرح اللہ کا ادب اور احترام، ایسے ہی اس کے کلام کا بھی ادب اور احترام. حالانکہ جو کلام آج ہمارے سامنے ہے، کتابوں میں موجود ہے، قرآن مجید ہے، تو خود یہ کلام نہیں ہے، یہ تو علامت ہے اس کلام کی، یعنی صحیفے پر ہے، صفحات پر ہے، یا لکھا ہوا ہے، الفاظ ہیں، تو یہ علامات ہیں. کلام تو وہ ہوتا ہے کہ جس سے تکلم کیا جائے، بات کی جائے. تو اصل تو اللہ رب العزت کا جو تکلم ہے وہ ہے، لیکن جو علامات ہیں ان کا بھی احترام. اب کتنا احترام ہے، لا یمسوہ الا المطہرون، قرآن مجید کو چھو مت مگر یہ کہ تم پاکیزہ ہو، پاک حالت میں. ناپاکی کی حالت ہے تو نہیں چھو سکتے. اگر صرف وضو انسان کا چلا گیا جاتا رہا، تو اب یہ ہے کہ آدمی پڑھ تو سکتا ہے لیکن قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ ادب قائم ہو گیا اللہ کے کلام. اسی طرح سے اگر کوئی حاجت ایسی پیش آ گئی کہ اب ضرورت غسل کی ہے، تو ایسی صورت میں آدمی پڑھ بھی نہیں سکتا. تو پہلے تو صرف یہ تھا کہ پڑھ سکتا ہے لیکن چھو نہیں سکتا، لیکن اب معاملہ یہ ہو گیا کہ پڑھ بھی نہیں سکتا، حالت جنابت ہے، غسل کی حاجت ہے، اب چھونا بھی منع، پڑھنا بھی منع۔ تو یہ ادب اس لیے ہے کہ اس کلام کی نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اسی طرح سے بیت اللہ ہے، تو بیت کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، بیت اللہ بھی قابل احترام ہو گیا۔ وہاں ایک نماز ہم پڑھیں گے، 1,00,000 کا ثواب مل رہا ہے۔ اور جب بیت اللہ کا احترام ہو گیا تو بیت اللہ جہاں واقع ہے جس شہر میں، اس کا بھی احترام لازم ہو گیا، کہ مکہ مکرمہ کا بھی احترام۔ پھر مکہ مکرمہ جو ہے وہ، یعنی بیت اللہ واقع ہے مسجد حرام میں، تو مسجد حرام کا احترام۔ پھر مسجد حرام مکہ میں واقع ہے تو مکہ کا احترام۔ پھر مکہ مکرمہ حجاز میں ہے تو حجاز کا احترام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب العرب من الایمان وبغض العرب من النفاق، عرب سے محبت رکھنا اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، آپ کی زبان بولتے ہیں، آپ کے علاقے کے رہنے والے ہیں، تو ان سے محبت رکھنا یہ ایمان کی علامت، اور بغض العرب من النفاق، عرب سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، کینہ رکھنا، یہ نفاق کی علامت۔ تو دیکھیے نسبتوں کا ادب ہے جو اللہ رب العزت نے بھی ہمیں سکھایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے۔ تو بہرحال تمام چیزوں کے کچھ آداب ہیں، اور ادب سے دین حاصل ہوتا ہے، جتنا ہم ادب کریں گے اتنا ہی دین ہمیں حاصل ہوگا۔ پھر بعد میں یہ سمجھنا چاہیے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں بظاہر ان کی نسبت اللہ کی طرف تو نہیں، لیکن شریعت میں ان کا بھی ادب قائم کیا گیا ہے۔ مثلا ایک حدیث میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو آدمی ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب اور احترام نہ کرے، یعنی بوڑھوں کا ادب نہ کرے، بچوں پر شفقت نہ کرے، فرمایا فلیس منا، وہ ہماری جماعت میں سے نہیں۔ تو کتنی سخت تنبیہ، تو یہ ادب بتلا دیا کہ چھوٹے ہوں تو شفقت سے پیش آؤ، اپنے سے بڑے ہوں تو ان سے ان اکرام کا معاملہ کرو، ادب اور احترام کا معاملہ کرو۔ پھر اس کے بعد بھی یہ ہے کہ اب اگر تم اس لیے ان کا احترام کر رہے ہو کہ وہ عالم ہیں علم کی بنا پر، یا ان کے زاہد ہونے کی بنا پر کہ زہد ہے ان میں، تقوی کی بنا پر، تو یہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ اب اگر کسی کا احترام فقط اس لیے کر رہے ہو کہ بھائی زہد اور تقوی اور اسی طرح علم تو نہیں ہے لیکن عمر میں ہم سے بڑے ہیں، یا بوڑھا آدمی ہے اس کا ادب اور احترام اس لیے کہ ہمارے باپ کے جیسا یا دادا کی عمر کا ہے، تو ہم اگر احترام کریں گے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم نے کسی کا احترام فقط اس کے بڑھاپے کی وجہ سے کیا، اس کے بڑے عمر ہونے کی وجہ سے کیا کہ بڑے عمر کا آدمی ہے، تو اللہ رب العزت موت نہیں دیں گے تمہیں جب تک کہ ایسے چھوٹے پیدا نہ ہو جائیں جو تمہارا احترام کریں۔ تو یہ معمولی بات تو نہیں، لیکن یہ کس کب حاصل ہوگا؟ حاصل تب ہوگا جب ہم ادب اور احترام کریں گے اپنے بڑوں کا۔ تو اس سے ہی پتہ چلا کہ ان چیزوں میں بھی شریعت نے ادب کا لحاظ رکھا ہے، اور بعض ایسی چیزوں میں بھی ادب کا رکھا ہے احترام۔ مثلا امامت کے لیے یہ ہے کہ امام ایسا ہونا چاہیے جو قرآن مجید کا علم زیادہ رکھتا ہو، اقرأ بکتاب اللہ، قرأت اس کی عمدہ ہو، تجوید کا لحاظ رکھ کر پڑھتا ہو۔ اب اگر کئی لوگ ہیں وہاں پر موجود، سب کی قرأت ایک جیسی ہے، سبھی جو ہے اتنا علم رکھتے ہیں جتنا ایک کو حاصل ہے، اب کہا کہ اب دیکھو کہ عالم بالسنہ کون ہے، سنت کا علم کس کو سب سے زیادہ ہے، اس کا لحاظ دیکھو۔ اب اگر سنت میں بھی سب برابر ہیں تو اسی طرح سے اب یہ دیکھ لو کہ بھائی خوبصورت کون ہے، حالانکہ خوبصورتی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ جس کو حاصل کیا جائے۔ اگر کسی ماں کے ہاں کوئی کالا بچہ ہوا تو کالا ہی رہے گا، برا نہیں ہو سکتا چاہے وہ علم کے اعتبار سے کتنا ہی آگے نکل جائے۔ تو یہ لیکن اس کا بھی احترام ادب کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ اگر سب کے سب برابر ہیں تو اب یہ دیکھ لو کہ ان میں جو ہے وہ خوبصورت۔ مقصد یہ ہے کہ تاکہ مقتدیوں کو عار نہ ہو کہ جس کو امام بنایا گیا ہے وہ ہم سے کمتر نہیں، ورنہ کوئی بھی آدمی کہہ دے کہ صاحب اس کو کیوں امام بنا دیا، اس سے تو بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں، اس کو کیوں آگے کھڑا کیا؟ تو یہ ایک اعتراض قائم ہوتا ہے. لہذا شریعت نے ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھا ہے. آنکھوں والے موجود ہیں تو نابینا کو آگے کرنا، الا یہ کہ بعض صورتیں مستثنا ہیں. جس شخص نے یہ مسئلہ پڑھ لیا تھا، اس نے جب پڑھا تو کہا کہ یہ بتائیے کہ قاری فتح صاحب بھی جو ہے وہ نابینا ہیں، تو ان کو ہم آگے ان کا آگے کرنا یا نماز پڑھانا کیا مکروہ ہے؟ فرمایا کہ ہر آدمی قاری فتح محمد تھوڑی ہو سکتا ہے. قاری فتح محمد صاحب جیسا تقویٰ، ان کا زہد، ان کی عبادت اور جو ان کا معاملہ تھا وہ تو الگ تھا. تو بعض نابینا بھی آنکھوں والے سے آگے بڑھ جاتے ہیں، بعض بدصورت جو ہے وہ صورتوں والوں سے آگے چلے جاتے ہیں. تو اس کا مدار پھر علم اور تقوی پر اور زہد پر ہے. میں نے بتایا نا کہ اگر سب برابر ہیں تب یہ تفصیل ہے، لیکن اگر کوئی نابینا آدمی زہد میں تقوی میں آگے ہے اس کو آگے کیا جائے. تو بہرحال شریعت نے ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھا ہے. پھر دیکھیے اس کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر گوشہ ہے، من ازاہا فقد ازانی، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ان کی عظمت کو پہچانا اور جس نے ان کو راحت پہنچائی تو مجھے راحت پہنچائی. حالانکہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی صحابیت ہونے کی بنا پر کوئی فضیلت نہیں، بلکہ اولاد رسول ہونے کی بنا پر. تو یہ نسبت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کا ادب اور احترام کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ بڑی محبت فرماتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ من ازاہا فقد ازانی، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. تو گویا کہ یہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اب اسی سے آپ سمجھ لیجئے باقی آداب بھی ہیں. آپ کسی سے علم حاصل کرتے ہیں، کسی کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، اب اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں، تو ان سے جو منصوب ہے ان کا بھی ادب اور احترام لازم ہوگی. یہ سب آداب ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ سادات کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اگر 7 سال کا بچہ بھی آ گیا تو اسے سرہانے کی طرف بٹھاتے تھے اور خود پائیں تین بیٹھتے تھے. یہ ادب اور احترام. اور ساتھ میں فرمایا کرتے تھے کہ لوگ مخدوم زادوں کی عزت کرتے ہیں، لوگ مخدوم زادوں کی عزت کرتے ہیں، یہ تو پورے عالم کے مخدوم زادے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مخدوم ہیں، ساری کائنات جو ہے آپ کی خادم، تو ان کی جو اولاد ہے وہ مخدوم زادے ایسے ہوئے کہ پورے عالم کے مخدوم زادے ہیں. تو اس لیے ان کا ادب اور احترام ہمیں کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے بزرگان دین کا معاملہ تھا کہ الحمدللہ انہوں نے کر کے بھی دکھایا. البتہ اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ بعض اوقات ادب کا بعض کے یہاں وہ درجہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اس پر عمل نہیں کر سکتا. یہ یاد رکھیے، ہر آدمی اتنا ادب نہیں کر سکتا جتنا کہ ایک خاص شخص کر سکتا ہے. اس لیے کسی شخص کی خاص حالت کو قانون نہیں بنانا چاہیے، قانون نہیں بن سکتا وہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جیسے بعض بزرگان دین کے بارے میں ان کی طبیعت، ان کا حال غالب، اس غلبہ حال کی بنا پر وہ جس حالت میں ہے، اگر ہم میں وہ حال پیدا ہو جائے تو ہمارا بھی وہی حکم ہوگا. لیکن جب وہ حال ہی ہم میں نہیں ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص نے اپنے شیخ کو دیکھا مثلا کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اب جا کر اگر وہ سارے مریدوں سے کہیں کہ بھئی وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، اب سب نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چھوڑ دیا اور بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو کیا صحیح ہوگا؟ بات یہ ہے کہ وہ بیماری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. پہلے اس حال تک اپنے آپ کو پہنچاؤ کہ جس میں نماز کھڑے ہو کر معاف ہو جاتی ہے، بیٹھ کر پڑھنا جائز ہو جاتا ہے. اس حال تک تو پہنچو. جب اس حال تک پہنچو گے تو پھر تمہارے لیے بھی ہوگا کہ اب قیام ترک کر دو، بیٹھ کے پڑھ لو. اور بعد اس سے بھی اگر آگے گزر گئے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، تو ان کی حالت ہوگی لیٹ کے پڑھ لو. اب اگر کوئی شخص اپنے شیخ کو دے کے لیٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آ کے کہے کہ صاحب ہم بھی لیٹ کر نماز پڑھنا شروع کر دیں، یہ بیوقوفی کی بات ہے. پہلے اپنے اندر وہ چیز پیدا کرو، وہ حال پیدا کرو. جب وہ حال پیدا ہو جائے گا تو اس وقت پھر تمہارے لیے بھی یہ حکم ہوگا بھی لیٹ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے جب جی چاہے لیٹ کے نماز پڑھنا شروع کر دے کہ صاحب ہم نے تو اپنے بزرگوں کو لیٹ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کوئی کہے گا ہم نے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور ان کی حالت سے واقف نہ ہو. اب جیسے منصور تھے، انہوں نے انل حق کا نعرہ لگایا کہ میں ہی حق ہوں، لوگوں نے سولی پر چڑھا دیا ان کو. اب ہر آدمی یہ کہے کہ صاحب چونکہ منصور نے جو ہے وہ ان الحق کا نعرہ لگایا تھا لہٰذا میں بھی ان الحق کا نعرہ لگاؤں گا. ارے بھائی ان کی کیفیت کچھ اور تھی, انہوں نے جب ان الحق کا نعرہ لگایا تو انہیں اپنی ذات بھی انہوں نے گم کر دی تھی اور اپنے آپ میں بھی انہیں اللہ ہی نظر آتا تھا, اس لیے وہ ان الحق کہتے تھے کہ میں حق ہوں. یہ مقصد ان کا نہیں تھا کہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال دی کہ فرمایا اگر کوئی شخص سورج کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دے, دو تین منٹ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہے, تو جب وہ نظر ہٹائے گا تو اسے بہت سارے سورج چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی حال یہ ہوگا کہ ادھر دیکھے گا تو سب سورج, کوئی زرد سورج, کوئی ہرا سورج, مختلف قسم کے سورج نظر آئیں گے اس کو. اب اگر وہ کہنے لگے کہ صاحب کہ میں سورج ہوں, یہ کہنا شروع کر دے, تو پہلے وہ حالت اور کیفیت تو پیدا ہو نا. اس لیے ہر یہ قانون نہیں ہے. مثلا بعض بزرگان دین کا معاملہ کچھ ایسا تھا کہ ایک حال تھا ان پر. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ کلیئر شریف جایا کرتے تھے اور روڑکی سے تقریباً 5-6 میل پر ہے وہ. تو جب وہاں پر پہنچتے روڑکی سے تو وہاں سے لائن جاتی ہے کلیئر شریف تک, تو پیدل پاؤں وہاں سے جاتے تھے, جوتی اتار کے بغل میں دبا لیتے اور وہاں سے پیدل. لیکن یہ قانون تو نہیں بن سکتا کسی کے لیے, ہر ایک کے لیے ان کی اپنی طبیعت اور حال تھا. اس لیے یہ شخصی احوال ہوتے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ دین میں ادب ہے, ادب اور احترام کے تقاضے ہیں. اب اگر کسی شخص کے اندر اتنا غلبہ ہے کہ وہ ایسا ادب کر رہا ہے جس سے شریعت کا کوئی حکم نہیں ٹوٹتا تو کوئی حرج کی بات نہیں. تو وہ اگر ننگے پیر گئے, اب اگر ہر شخص ان کی تقلید کرنا شروع کر دے مشکل ہو جائے گی. جیسے ہمارے یہی حضرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرات جب مکہ مکرمہ تشریف لاتے تو وہ زمانہ چونکہ گاڑیوں کا اور سواریوں کا نہیں تھا, یعنی اونٹوں پر سوار ہو کر لوگ سفر کرتے تھے یا کشتی پانی کے جہاز چلا کرتے تھے, تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ 11 دن کا فاصلہ تھا, 11 راتیں اونٹ پر سوار ہو کر آتے تھے. اور جب بیر علی پر پہنچتے تھے تو اونٹ جب پہاڑ پر چڑھتا تھا اوپر کی طرف تو وہیں سے مسجد نبوی کے مینار نظر آ جاتے تھے. تو ان کے احوال میں یہ بات لکھی ہے کہ اونٹ سے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فوراً کود پڑے جب انہوں نے دیکھا, اور وارفتگی کے ساتھ پیدل جو ہے وہ مسجد نبوی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا, اونٹ سے کود گئے, پاؤں زخمی ہو گئے. اب راستے میں کانٹے بھی ہیں, راستے میں کنکر بھی ہیں, پتھر بھی ہیں, اور پتھر بھی نوکیلے پہاڑی پتھر. ان کی دیکھم دیکھی بعد اور لوگ بھی اونٹوں سے کود پڑے, اور جب دیکھا کہ وہ پیدل چل رہا تو انہوں نے پیدل چلنا شروع کر دیا. انہیں تو پتا بھی نہیں چلا اور وہ پہنچ گئے, لیکن یہ جناب تھوڑا سا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ کسی کے پیر میں درد ہو گیا, کسی کو جو ہے وہ خون ہم خون ہو گئے, فوراً جلدی سے پھر آگے اونٹ پہ بیٹھ گئے. تو بات یہ ہے کہ وہ حال چاہیے, وارفتگی چاہیے, وہ عشق چاہیے. جب وہ عشق ہوگی, اس عشق کی آگ ہوگی دل میں لگی ہوئی, تو انسان سفر طے کر لیتا ہے. لیکن جب کسی کے دل میں آگ ہی لگی ہوئی نہ ہو اور خالی نقالی کرے, تو نقل کے لیے بھی تو عقل چاہیے, نقل کے لیے عقل چاہیے. اگر کسی کو نقل کرنی ہے تو اس کے لیے بھی عقل کچھ چاہیے, تب ہوگی نقل. تو بہرحال ان جو آداب ہیں ان کو آدمی قانون نہیں بنا سکتا. حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا معاملہ یہ تھا کہ انگریزوں کے زمانے میں انہوں نے مکے کی طرف ہجرت فرمائی, اور جب مکے پہنچ گئے وہاں پر رہنا شروع کیا تو لوگ جو ہے وہ آپ کے لیے جوتے یا چپلے لائے, تو آپ نے سیاہ رنگ کے جوتے استعمال نہیں فرمائے. تو کسی نے کہا کہ کیا پہننا ناجائز ہے, فرمایا کہ ناجائز نہیں, لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ غلاف کعبہ سیاہ ہو اور میں پاؤں میں سیاہ رنگ کا جوتا ڈالوں, لہذا زرد رنگ کا یا کسی اور رنگ کا وہ پہنا کرتے تھے. لیکن یہ کوئی شریعت کی بات نہیں, قانون نہیں ہے کہ کوئی آج کے سب آدمی منع کرے کہ بھائی ایسا نہیں کرنا, ان کی اپنی طبیعت تھی. لیکن اپنے سر پر جو پگڑی پہنتے تھے وہ سیاہ رنگ کی پہنتے تھے, کہ یہ رنگ سر پر تو جچتا ہے پیروں پر نہیں, تو یہ طبیعت کی بات. تو بہرحال یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ ادب اور احترام تو ہر جگہ کا ہے. جتنا آدمی ادب کرے گا, احترام کرے گا, انشاءاللہ فاصلے طے ہو جائیں گے. ہر چیز کے آداب ہیں. اب حدیث میں آتا ہے, دیکھیے مسجد میں آؤ تو حکم یہ ہے کہ وقار کے ساتھ آؤ, بھاگ کر دوڑ کر مت آؤ. لا تو وانتم تساؤن, اس حال میں مت آؤ کہ تم دوڑ رہے ہو، بلکہ جب آؤ تو چلتے ہوئے آؤ، وقار کے ساتھ آؤ، اطمینان کے ساتھ آؤ. لیکن یہ مسجد کا ادب ہے، اور اگر آپ صحیح کر رہے ہوں تو وہاں کیا حکم ہے بھائی؟ وہاں حکم ہے کہ دوڑو، اور دوڑنا جو ہے وہ عام رفتار سے ہٹ کر چلنا ہے، وہ دوڑنا نہیں ہے کہ مقابلے کے لیے بھاگ رہا کسی کے پیچھے، بلکہ وہاں دوڑنا جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو عام رفتار ہے اس سے کچھ تیز چلنا ہے، اور وہ بھی خاص محل پر، خاص جگہ پر، ہر جگہ نہیں. تو وہاں کا حکم یہ ہے. مسجد کا ادب یہ ہے کہ خذو زینتکم عند کل مسجد، مسجد پہ آؤ تو زینت کا لباس پہنو، بہتر لباس پہنو، اللہ کے دربار میں آ رہے ہو اور ٹوپی بھی ہو سر پر، لباس بھی پورا ہو. لیکن حرم شریف جب جا رہے ہیں عمرے کے لیے تو وہاں کیا لباس ہے بھائی؟ وہاں حکم یہ ہے کہ سلے ہوئے کپڑے بھی اتار دو، بس دو چادریں پہن لو. وہاں کا حکم کچھ اور ہے. اور اس کے بعد پھر جب طواف شروع کر دیا، اب حکم یہ ہے کہ اپنا جسم بھی کھول لو، دانا کاندھا کھول کر احرام کی چادر کو اس طرح پہن لو کہ الٹے کاندھے پر آ جائے اور دانا شانہ جو کھل جائے. لیکن یہاں اگر ہم کہیں کہ بھائی ذرا بنیان پہن کے باہر بازار کا گشت لگا کے آؤ، تو اپنی توہین سمجھے گا. تو اللہ رب العزت نے وہاں جو عبادت ہم سے کرائی ہے، وہاں مال سے بھی عبادت ہے، جان سے بھی عبادت ہے، عزت سے بھی حفاظت ہے، کہ انسان جن چیزوں کو اپنے لیے باعث عزت سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو سب کو اتار دو. یہ کپڑے اتار دو پہنے ہوئے جو ہیں تم نے. جوتے پہن کر جناب جاتا ہے آدمی آفس میں، جوتے اتے اتار دو، چپلے پہن لو، سر پر ٹوپی اوڑھتا ہے ٹوپی بھی اتار دو. یہ اللہ رب العزت وہاں آبرو سے بھی عبادت کراتے ہیں. وہاں کا ادب یہ ہے. ہر ایک جگہ کا ادب الگ. بعض مقامات ایسے ہیں کہ آپ اونچی آواز سے بولتے ہیں، مسجد کا ادب یہ ہے کہ یہاں پر اونچا نہ بولو. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو لوگ مسجد میں آ کر گفتگو کرتے ہیں، دنیا کی لا یعنی گفتگو، وہ ایسا ہے جیسے کہ انہوں نے خنزیر ذبح کر دیا. یعنی مسجد کو اس سے اپنی گفتگو سے آلودہ بھی مت کرو. الٹی سیدھی باتیں یہاں کرنا جائز نہیں. لوگ آ کے سارے زمانے کی باتیں آ کے مسجد کی صفوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرنی ہو تو، کھڑے ہو کر کرنی ہو تو. خوب سمجھ لینا چاہیے کہ مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ یہاں پر آ کر دنیا کی باتیں مت کرو. کرنی ہے تو دین کی بات بے شک کر سکتے ہو، لیکن وہ بھی اس طرح سے کرو کہ ایک گوشے میں بیٹھ جاؤ کہیں اور وہاں بیٹھ کر گفتگو کرو، تاکہ نہ تمہاری وجہ سے کسی کا راستہ رکے، نہ تمہاری وجہ سے کسی کی نماز خراب ہو، نہ قرآن مجید پڑھنے والے کا جو ہے وہ یکسوئی میں فرق آئے. تو ہر چیز کے آداب ہیں. ان آداب کا ہم جتنا بھی لحاظ رکھیں گے، انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے ہمارا دین مستحکم ہوگا. اور اگر ان آداب کو ہم نے چھوڑ دیا، جیسے چاہے کر لیا، گھر مسجد میں بیٹھ کر جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی سارے لڑائی جھگڑے باہر نمٹا کے آؤ، مسجد میں آ کر اللہ کا ذکر کرو. ایک مسجد کی خرابی تو یہ ہے کہ آدمی اس کی اینٹیں توڑ دے، دروازے گرا دے، کھڑکیاں توڑ دے، شیشے توڑ دے، یہ بھی فساد کی بات ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابہا. اس کی خرابی میں کوشش کرتا ہے آدمی. یہ خرابی تو یہ کہ اس کو فرش کو توڑ دیا، اس کے شیشوں کو توڑ دیا، نل نکال کے لے گئے مسجد سے، یہ سب خرابی کی بات. اور ایک خرابی یہ ہے کہ آدمی وہاں بیٹھ کر دنیا بھی گفتگو کرے. یاد رکھیے کہ اس سے منع کیا ہے، یہ بھی خرابی ہی والی بات ہے. تو ہر جگہ کے کچھ آداب ہیں. قرآن مجید پڑھنے کے بھی آداب ہیں، مسجد میں آنے کے بھی آداب ہیں، حرم شریف جانے کے بھی آداب ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر جانے کے بھی آداب ہیں. تو یہ سارا کا سارا دین کلہ ادب، سارا کا سارا دین جو ہے ادب ہے. ہر ایک کا ادب، ماں باپ کا مرتبہ اللہ تعالی نے جو رکھا ہے ان کا ادب اور احترام، اپنے شیخ کا احترام، اپنے بزرگوں کا احترام، علماء دین کا احترام، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے ہمیں بتلا دیے. تو ان طریقوں کا خیال رکھتے ہوئے سارے کام کرنا چاہیے. تو دین کے بعض محتملات ہیں، لیکن ہر شخص کے لیے بہرحال وہ نہیں ہے. بعض جو غلبہ حال کے طور پر بعض لوگ معاملے کرتے ہیں، وہ ہر ایک کے لیے معاملہ نہیں ہوتا. اگر آدمی کی کیفیت اس جیسی ہو جائے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال ان چیزوں کا ادب اور آداب ہمیں رکھنا چاہیے. دوسری بات جو میں نے شروع میں کہی کہ جس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی چلی جاتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اصل میں قابل احترام ہے، پھر ان کی طرف جو بھی منسوب ہو جائے، وہ رسول اللہ ہو، وہ عباد اللہ ہو، وہ اولیاء اللہ ہو، وہ بیت اللہ ہو، وہ کلام اللہ ہو، وہ مساجد اللہ ہو، سب کا سب احترام، ان سب کا احترام لازم ہو گیا، کیونکہ ان سب کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، عباد اللہ کے اندر عام لوگوں کی بھی ہو گئی، اللہ کے بندے، اللہ کے بندے ہونے کے احترام میں. اب بات یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ بیوی ہے، بیوی کا معاملہ یہ کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں اس کو حکم دوں، لیکن فقہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے بندو ایک اعتبار سے وہ تمہاری بیوی ضرور ہے، لیکن دوسری نسبت اسے حاصل ہے کہ وہ اللہ کی بندی بھی ہے، اس لیے اس کا احترام اس نیت سے کرو کہ یہ اللہ کی بندی بھی ہے ساتھ میں، اس لیے میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر لوں. تو یہاں دیکھیے اس کا احترام کیا گیا، اس کا ادب، کہ اگر اس کا ہم احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی بندی بھی تو ہے نا، اس لیے ہمارے لیے کھلی چھوٹ نہیں ہے کہ جو جی چاہے کر لیں، بلکہ حدود و قیود ہیں، ان حدود و قیود میں رہتے ہوئے ہم نے کام کرنا ہے. اسی طرح سے اپنے اکابرین کا احترام ہے، دوسروں کے اکابرین اور علماء کا احترام ہے. آج یہ چیزیں بھی ہم سے چلی گئیں، ہم جس کی پیروی کر رہے ہیں وہ اسے تو سمجھتے ہیں اپنا سب کچھ، لیکن دوسروں کو اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ بے ادبی جائز نہیں. میں نے جیسا کہ کہا کہ ادب سے دین حاصل ہوتا ہے اور بے ادبی سے دین ضائع ہوتا ہے. کسی سے اختلاف ہونا اور بات ہے، اگر ہمارا اختلاف کسی سے ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، مسئلے کے اعتبار سے ہو، مسلک کے اعتبار سے ہو، تو اس اختلاف میں کوئی حرج نہیں، یہ اختلاف ناجائز نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو دیانتن صحیح سمجھ رہے ہیں، حق پر سمجھ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہم اپنے اس مسلک پر، دین پر عمل کریں. لیکن جو آدمی اپنے طور پر کسی مسلک کو اختیار کیے ہوئے ہے، ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم اس کی توہین کریں یا بے ادبی کریں، اس سے منع کیا. چنانچہ مسئلہ لکھا ہے فقہ کرام نے کہ اگر کسی شخص کو، کسی شخص نے کسی سے بیعت کی مثلا، اور بعد میں اس کو محسوس ہوا کہ بھئی اس سے میں نے بیعت کی ہے وہ سنت طریقوں پر عمل پیرا نہیں ہے، بدعت کی طرف مائل ہے مثلا، یا کوئی اور خرابی ہے ایسی، تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ کسی متبع سنت سے جا کر بیعت ہو جائے، اور جو جس شخص کو وہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ خلاف سنت عمل کر رہا ہے، اس کی بیعت کو فسخ کر دے، ختم کر دے. لیکن ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اس کی بے ادبی کرنا، بے احترامی کرنا یہ جائز نہیں ہے، ورنہ تمہارے دین کو نقصان پہنچے گا، روحانیت کو نقصان پہنچے گا. تو یہ حق تو ہے کہ طریقہ راستہ اگر الگ کرنا چاہو کر لو، اپنی نسبت تبدیل کرنا چاہو کر لو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کی بے احترامی کرنا یہ کسی حال میں جائز نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ باوجود اس کے کہ مسلکن مولانا احمد رضا خان صاحب سے ان کو اختلاف تھا، قیام کے مسئلے پر، صلاۃ السلام کے مسئلے پر، عرس اور میلاد کے مسئلے پر، اور دیگر بہت سے مسائل ہیں، ان مسائل میں ان کو اختلاف تھا، اور ان مسائل میں انہیں وہ حق پر نہیں سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ادب اور احترام کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی نام لیتے تھے تو مولانا احمد رضا خان کہا کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے احمد رضا خان نے ایسے کہہ دیا یا ایسے لکھ دیا، اللہ عزب ایسے. ایک شخص نے مجلس میں مولانا کا لفظ نہیں کہا اور صرف یہ کہہ دیا احمد رضا خان، بڑے سخت ناراض ہوئے، فرمایا کہ تم نے منصب کی توہین کی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ تمہیں ان سے اختلاف ہے، لیکن منصب کی توہین کرنا یہ جائز نہیں. عالم تو بہرحال وہ ہیں، اختلاف اگر ہمیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بحیثیت عالم دین ہونے کے ہم ان کا جب نام لیں گے تو ادب کے تقاضوں کو پورا کریں گے. بے ادبی جو ہے وہ دین کو تباہ کر دیتی. تو دیکھیے باوجود اس کے کہ اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے مریدین کو اور معتقدین کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ کسی کے بارے میں توہین آمیز کلمات نہ کہے جائیں، بے ادبی نہ کی جائے. جو علم کی دولت اللہ نے اسے دی ہے اس علم کا لحاظ رکھا جائے. اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے، بہت سارے مسائل، بہت سارے نزاع جو آج موجود ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ اس چیز طرف نظر ہی نہیں جاتی تو یہ سارے معاملات پیش آتے ہیں. غالباً ایک موقع پر حضرت، اس وقت مجھے پورے یاد نہیں ہے کون کون حضرات تھے، لیکن ہمارے بڑے حضرات موجود تھے اور ان کے شاگرد بھی موجود تھے، تو غالباً محدث امروہہ مولانا احمد حسن غالباً تھے، ان کی زبان سے یہ بات نکلی کہ بھئی صبح جو ہے ہم فجر کی نماز دہلی کے لال قلعے کی جو مسجد ہے وہاں پر پڑھیں گے، وہاں کے جو امام صاحب ہیں ان کی تلاوت بہت اچھی ہے. تو دوسرے جو طالب علم تھے شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کیسی بات کرتے ہو, وہ تو ہمارے حضرت کو کافر کہتے اور برا برا کہتے ہیں اور تم ان کے پیچھے نماز پڑھو گے جا کے. اب یہ بات استاد صاحب کو ہی پتہ چل گئی کہ دونوں شاگردوں کے بارے میں کہ میں آپس میں بات چیت ہوئی ہے, ایک نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ نماز پڑھیں اور دوسرے نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہ تو استاد کی توہین کرتے ہیں اور انہیں کافر بھی کہتے ہیں اور ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں. حضرت تک یہ بات پہنچ گئی تو کچھ کہا نہیں, بس صبح ان سب کو لے کر اسی مسجد میں پہنچ گئے نماز پڑھنے کے لیے, انہیں کے پیچھے جا کر نماز پڑھی. نماز سے فارغ ہوئے تو چونکہ علماء صلحاء کی وجہ قطع الگ ہی ہوتی ہے اور للہیت ہو تو اللہ تعالیٰ ان میں ایسی چیز پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگ خود بخود ان کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں. تو لوگوں نے جب سلام پھیرا اور کچھ ایسی شکلیں انہیں نظر آئیں جو علماء کی اور صلحاء کی تھیں تو لوگ متوجہ ہوئے اور آپس میں سرگوشیاں بھی ہوئیں کہ کون لوگ ہیں. تو بعد میں پتہ چلا ایک سے دوسرے کو کہ بھئی یہ فلاں بزرگ ہیں, یہ فلاں بزرگ ہیں, فلاں بزرگ ہیں. تو امام صاحب کو بھی پتہ چلا تو وہ بھی آئے اور آ کر جو ہے وہ سلام کیا اور کہا کہ حضرت میں تو آج تک آپ کو کافر اور توہین کرتا رہا لیکن آپ تو میرے پیچھے, بنیاد جو ہے وہ صحیح لیکن تم سے شکوہ یہ ہے کہ تم اس کی تحقیق کر لیتے. یعنی کسی نے اگر یہ کہا کہ اس بنا پر ہم کسی کو کافر کہتے ہیں کہ بھئی گستاخ رسول ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ رویہ رکھتا ہے یا ایسے کلمات ادا کرتا ہے اپنی زبان سے, تو یقیناً ہمارے نزدیک بھی گستاخی رسول ایسا جرم ہے کہ اس کو ہم کافری قرار دیتے ہیں. مسلمان نہیں ہو سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا توہین کرے. تو تم تک چونکہ یہ بات پہنچی تھی اس لیے تم نے کافر کہہ دیا. تو چونکہ مسئلہ اپنی جگہ پر صحیح ہے, البتہ تم سے غلطی یہ ہوئی کہ تحقیق نہیں کی. تحقیق بھی ضروری تھی, جس کے بارے میں آدمی کو معلوم ہو تو یہ بھی تو تحقیق کرنا چاہیے کہ ہم تک جو بات پہنچی ہے صحیح ہے یا ایسے لوگوں نے کہی اور اس نے آگے کہہ دی اور اس نے آگے کہہ دی, اس تک یعنی اب بات پہنچ گئی بس اس طرح سے. تو آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ دوسرے کو صحیح محمل پر اتارتے ہیں, یعنی اس کی بات کی تقلید بھی نہیں کرتے کہ تم نے غلط کہا, بلکہ کہا کہ نہیں تم نے صحیح کہا لیکن جو خامی کوتاہی تھی بیان. یہ ہیں ہمارے اکابرین. ان حضرات کا رویہ تو یہ رہا, آج ہمارا جو رویہ ہے وہ سب جانتے ہیں, اور جس کی بنا پر جو ہے آج دوسرے لوگوں کو کہنا پڑتا ہے, کہہ دیتے ہیں کہ آپس میں ہی اختلافات ہیں, صاحب ہم میں کیا اتحاد پیدا کریں گے اس قسم کی. حالانکہ اختلاف کوئی ایسی چیز نہیں, حدیث میں آتا ہے اختلاف امتی رحمتن, میری امت کا اختلاف رحمت ہے, لیکن کب, جب اس کے ادب اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہو. اگر اختلاف آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہو تو وہ اختلاف زحمت نہیں ہے, وہ رحمت ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک اسٹیشن کے چار راستے ہیں تو اس سے سہولت پیدا ہوگی یا نہیں, اگر ایک ہی راستہ ہوگا تو اس میں پریشانی ہے, سارے لوگ ایک ہی راستے سے جانے کی کوشش کریں گے ٹریفک جام ہو جائے گا. لیکن اگر چار پانچ راستے ہوں تو کوئی اس راستے سے چلا گیا, کوئی اس سے چلا گیا, کوئی منزل پہنچنا کہاں پہ, ہم اسٹیشن پہ پہنچنا اصل. تو اسی طرح سے اگر جو اختلاف ایسا اختلاف ہو کہ جو اصول پر مبنی نہ ہو, جس سے اصول دین کا انکار لازم نہ آتا ہو, فروعی اختلاف ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. وہ اختلاف اگر باقی رہے تو ائمہ حضرات میں اختلافات رہے, امام شافعی امام ابو حنیفہ سے, امام ابو حنیفہ امام مالک سے, امام مالک امام احمد سے, اور سب ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, کیونکہ ان کے اختلافات للہیت کی بنیاد پر ہیں, ان کے اختلافات ذاتی عناد اور بغض کی بنا پر نہیں. آج میں اگر اذان بھی دیتا ہوں اپنی مسجد میں اور کچھ کلمات ادا کرتا ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صاحب اس سے تاکہ دوسرے لوگوں کو جلانا مقصود ہے, الحاظب اللہ نیت ہی بری ہے. تو چونکہ نیت کی خرابی ہے للہیت کی بنیاد پر یا مسئلے کی بنیاد پر یہ عمل ہی نہیں ہو رہا, اس لیے لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں. اگر صرف مسئلے کی بنیاد پر یا للہیت کی بنیاد پر کوئی آدمی انگوٹھا چوم رہا ہے تو گنجائش معلوم ہوتی, بشرطے کہ اس پر وہ دوسرے کو مجبور نہ کرے کہ تم بھی یہ کرو. اگر محبت کے غلبے میں شوق میں ایسا کر لیا تو بظاہر کوئی حرج نہیں, لیکن جب کسی نے اس کو لازم قرار دے دیا کہ صاحب نہیں کرو گے تو تم ایسے ہو, تب پھر غلط ہو جاتا معاملہ. تو سارے معاملات اس لیے کہ آج ہمارا اختلاف للہیت پر مبنی نہیں ہے, بلکہ یہ اختلاف جو ہے وہ عناد اور بغض کی بنا پر ہے جو ایک دوسرے کے دلوں میں بھرا ہوا ہے. اگر ادب اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے آدمی اختلاف کرے تو یہ اختلاف جو ہے باعث رحمت ہوگا, باعث زحمت نہیں ہوگا. علم اختلاف وہیں ہوگا جہاں پر علم ہوگا. علم ہوگا تو اختلاف کرے گا, ایک راستہ وہ بتائے گا ایک راستہ اور نکالے گا, لیکن اگر علم ہی نہیں ہے تو پھر جہالت ہی جہالت. پھر وہ اختلاف وہاں پر بھی ہوگا لیکن وہ للہیت کی بنیاد پر نہیں ہوگا, بغض اور انات کی بنیاد پر ہوگا. تو اس لیے میرا عزیز بھائی, جو دین ہمیں سارے چیزوں کے آداب بتلا رہا ہے وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اگر کسی سے محبت رکھو تو اس میں بھی آداب کا لحاظ رکھو, اور اگر کسی سے اختلاف رکھو اس میں بھی ادب اور آداب کا لحاظ رکھو. یہ نہیں ہے کہ تم ان آداب کو فراموش کر دو. آداب اپنی جگہ پر, اختلاف اپنی جگہ پر, اختلاف بے شک رکھو لیکن ادب اور احترام اپنی جگہ پر. اگر کیونکہ ادب اگر نہیں ہوگا تو دین ہی ختم ہو جائے گا, اور اگر ادب ہے اختلاف ہے تو کوئی حرج نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ, غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے, اور وہاں جا کر جب نماز پڑھی مسجد میں, تو چونکہ قریب ہی مسجد ہے تو آپ نے اپنے مسلک کے مختار پر عمل ترک کر دیا. اور مسلک ان کا کیا ہے؟ رفعیدین کرنا. رفعیدین کو ترک کر دیا, کہا کہ اس صاحب مزار سے شرم آتی, حالانکہ دنیا ہی موجود نہیں, جا چکے. لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ مسئلہ صرف افضلیت اور غیر افضلیت کا ہے, ترجیحی مسئلہ ہے, اس لیے اس پر عمل کیا کہ اپنے مسلک کے مختار کو چھوڑ دیا اور ترک رفع دین کے پر عمل کیا, رفع دین نہیں کیا. تو چونکہ للہیت کی بنیاد پر یہ سارے مسائل ہیں, اس لیے جہاں للہیت ہوتی ہے وہاں جھگڑے نہیں ہوں گے, جہاں جھگڑے ہوں گے وہاں للہیت نہیں ہوگی. بس یہ بنیادی بات. اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو ادب اور آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق دیں. جن کا جن سے ہمیں عقیدت ہے, محبت ہے, وہاں پر بھی کچھ آداب ہیں, ان آداب کے ساتھ محبت کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. اور جن سے ہمیں اختلاف ہے, ان اختلاف میں بھی ادب اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر اختلاف کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس میں کوئی جھگڑا اور لڑائی نہیں ہوگی. وہاں جھگڑا اور لڑائی ہوتی ہے جہاں پر للہیت نہ ہو اور بغض اور انات پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. پہلے بھی آپ سن چکے ہیں گھر سے یہ بات, لیکن تازہ کر دیتا ہوں کہ اپنے ایک مرید کو جن کو حضرت نے خلیفہ بھی اپنا بنایا تھا, جب وہ کہیں جانے لگے تو نصیحت فرمائی حضرت نے ان کے کہنے پر. جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ حضرت کو نصیحت فرما دیجیے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ایک ہی نصیحت ہے کہ تم خدائی دعویٰ مت کرنا اور نبی ہونے کا دعویٰ مت کرنا بس. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اتنا عرصہ ہو گیا مجھے آپ کی صحبت میں رہتے ہوئے کہ آپ اب بھی میرے بارے میں یہ خیال فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہونے کا دعویٰ کروں گا اور نبی ہونے کا دعویٰ کروں گا. فرمایا کہ پہلے اس کی حقیقت سمجھ لو پھر بعد میں اعتراض کرنا. بات یہ ہے کہ اللہ یعنی خدائی کا دعوے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی بات پر ایسا مصر ہو کہ جس طرح اللہ کی بات جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی, اپنی بات کو ایسا سمجھنا کہ میری بات بھی غلط نہیں, یہ خدائی دعویٰ ہے. اور نبی ہونے کا دعویٰ یہ ہے کہ آدمی جیسے نبی جھوٹ نہیں بولتا تو آدمی اپنی بات پر اتنا اصرار کرے کہ میں جو کہہ رہا ہوں بس وہی صحیح ہے اور اس کے علاوہ جو غلط ہے. تو اس طرح کا دعویٰ کرنا یہ بھی گویا کہ نبی ہونے کا دعویٰ ہے. تو ان دونوں باتوں سے بچنا, اپنی بات پر بہت زیادہ اصرار کرنے کی ضرورت نہیں. کیا مطلب تھا؟ اگر تم کسی بات کو حق سمجھتے ہو تو ایک دفعہ کہہ دو, دو دفعہ کہہ دو, تین دفعہ کہہ دو, اس کے بعد ختم. اب بار بار مت کہو, آپ جو حق سمجھتے ہیں اس پر رہو, اس سے منع نہیں کیا, لیکن اس بات پر اصرار مت کرو, دوسرے کو مجبور مت کرو کہ تم یہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں, یہ غلط. اور وجہ اس کی کیا ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں بعض چیزیں ترجیحی ہوتی ہیں, تبلیغی نہیں ہوتی. بعض چیزیں ترجیحی ہوتی ہیں, یہ علمی اصطلاح ہے کہ بعض چیزیں ترجیحی ہوتی ہیں تبلیغی نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ کہ ان کی تبلیغ کرنا جائز نہیں ہے, وہ ترجیحی چیز ہے, جو عمل کر لے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو چھوڑ دو. ترجیحی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک راجے یہ ہے, ہمارے نزدیک راجے یہ ہے. اب کوئی آدمی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب تم شافی بن جاؤ, اس کی تبلیغ کرنا صحیح نہیں. یا کوئی کہے کہ صاحب تم حنبلی بن جاؤ, یا یہ کہے کہ کوئی حنفی تم حنفی بن جاؤ, اس چیز کی تبلیغ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ ترجیحی چیزیں, جس کی نظر میں جو راجے ہے اس کے مطابق عمل کر لے. اگر فقہ حنفی کو وہ بہتر سمجھتا ہے اس پہ عمل کر لے, حق وہ بھی ہے, حق امام شافی بھی ہیں, حق امام احمد بن حنبل بھی ہیں, الحمدللہ ہم سب کا ادب اور احترام کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جس کی اتباع کرے پھر ان کے پیچھے چلے بس اس کو حق سمجھے، ورنہ پھر التباس ہو جائے گا حق اور باطل کے درمیان، یہ نہیں پتا چلے گا کہ حق اور باطل تو نہیں، لیکن اس بات میں جو ہے وہ ہو جائے گا کہ ہم کون سی بات للہیت کی بنیاد پر کر رہے ہیں، کون سی بات اپنی خواہش نفسانی کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں. سمجھ آئی؟ کسی ایک امام کے پیچھے چلنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب جو بھی مسائل ہیں ہم ان سے پوچھ کر چلیں گے، ہمیں ان پر اعتماد ہے، ہم نے ان کو اپنا بڑا اور بزرگ بنا لیا، اب جو بات دین کی ہوگی ان سے پوچھ کر چلیں گے، اس کے مطابق عمل کریں بس. ورنہ ہوگا یہ کہ ایک بات یہاں اچھی لگی تو یہاں سے لے لی، دوسری اچھی بات لگی تو وہاں سے لے لی، تیسری آسانی کہیں اور جگہ نظر آئی تو وہاں سے لے لی، تو یہاں پر یہ خواہشات نفسانی پر عمل ہو جائے گا. پتہ چلا کہ جی جھینگے ایک جگہ جو ہے مکروہ تحریمی، ایک جگہ کہتے ہیں جی حلال ہیں. اب جو ہمارا دل چاہا کھانے کو تو چلو جی امام شافعی کے مسلک پہ عمل کر، ایسا نہیں کرو. یہ پھر یہ نہیں پتہ چلے گا آپ خواہش نفسانی پر کب عمل کریں گے اور اللہ کے لیے کب عمل کریں گے، یہ التباس ہو جائے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ کسی ایک طرف کے ہو جاؤ، دو کشتی کا سوار کبھی پار نہیں لگتا، ایک کشتی میں بیٹھ جاؤ، جس کشتی میں بیٹھے ہو اس کو، اور اگر تم کسی حد تک اگر چاروں اماموں کی بھی کوئی تقلید نہیں کر رہا، خود اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے. اول تو دیکھیے بڑے بڑے علماء حضرت مولانا انور شاہ کشمیری جیسے رحمت اللہ علیہ، وہ تقلید کے بغیر اپنے لیے جو ہے راستہ نہیں پاتے، تو عام آدمی اور آج کل کے لوگ کیسے تقلید کے بغیر چل پائیں گے؟ دین کا علم کتنا ہے؟ صحابہ کرام جو ہے وہ بعض اوقات کلام ربانی کی حقیقت وہ نہیں سمجھ سکے جب تک کہ اللہ کے رسول نے نہیں بتلا دیا، تو آج کا انسان کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اور جہاں کے گمراہی کے اور فتنوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، پرویز احمد نے جو ہے وہ جو قرآن جو حدیث کا منکر تھا، اس نے جو ہے وہ اپنے لغوی معنی بعض جگہ استعمال کیے اور حدیثوں کے معنی بگاڑ دیے. یہ صرف کس لیے؟ کہ بزرگوں کی اتباع نہ کرنے کی بنا. جن لوگوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح چل رہے ہیں، اپنی زندگیاں انہوں نے علم حاصل تحصیل علم میں صرف کر دی ہیں، ان کی تقلید کرو. جو صحیح اہل علم ہیں انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آدمی خود ساختہ راستوں پر چل پڑے، یا یہ سمجھے کہ مجھے کسی کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، میں جو چاہے منمانا طریقہ اختیار کر لوں، تو پھر گمراہی کے دروازے کھلے ہیں اس کے لیے. اس زمانے میں تقلید کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس زمانے میں چارہ نہیں ہے اس کے بغیر. ایک زمانہ تھا کہ اہل علم تھے، اگر وہ تقلید نہیں کرتے تھے تو ان کے پاس اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ وہ خود مجتہد تھے. مجتہد کو تقلید کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اس زمانے کے مجتہد کیسے ہیں؟ اس زمانے کے مجتہد تو ایسا اجتہاد کرتے ہیں کہ عقل بھی شرماتی ہے اس اجتہاد کو دیکھتے ہوئے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، تقلید کے بغیر چارہ نہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی ایک مسلک کو اختیار کر لیں، چاروں حق پر ہیں، کوئی غلط نہیں. ترجیحی بنیاد پر، چاہے وہ مسلک حنفی ہو یا شافعی ہو یا حنبلی ہو یا مالکی ہو، اور الحمدللہ یہ جتنے بھی مسلک والے ہیں آپس میں ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتے ہیں. ایک جگہ مسجد نبوی میں ایک صاحب نے وتر پڑھائے، شیخ عطیہ غالباً اس زمانے میں موجود تھے، اب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اور غالباً مسلک حنبلی سے ان کا تعلق تھا. جنہوں نے نماز پڑھائی وہ حنفی تھے، انہوں نے اپنے طریقے پر وتر پڑھائے، یعنی ایک سلام کے ساتھ، اور یہ حضرات دو سلاموں کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ دو رکعت کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں. تو انہوں نے اپنے طریقے پر نماز پڑھائی، نماز پڑھاتے ہی جو ہے وہ عام لوگوں میں شور ہو گیا، یعنی کہنے لگے یہ کیا کیا، یہ کس طرح سے پڑھایا. تو شیخ عطیہ موجود تھے الحمدللہ، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ بھی ثابت ہے، لہذا لڑنے کی ضرورت نہیں. یہ ہیں اصل اہل علم، کہ جن کو علم ہوتا ہے وہ اپنے اس علم کی بنیاد پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، اس اختلاف کو جو بظاہر اختلاف نظر آتا ہے اس کو صحیح طور پر بتلاتے اور سمجھاتے ہیں کہ یہ بھی طریقہ ہے. اگر یہ چونکہ حنفی امام ہے نماز پڑھا رہے ہیں، اگر انہوں نے اپنے طریق پر عمل کر لیا اور ہم نے اس پر نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی ہماری. تو بہرحال یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں، لیکن اس میں پوچھ کرتے رہنا چاہیے. جو اپنے زمانے کے علم رکھنے والے حضرات ہوں، اہل علم ہوں، اہل فتاوی ہوں، ان سے رجوع کرتے رہنا چاہیے. آدمی یہ نہ سمجھے کہ صاحب بس مجھے یہ مسئلہ پتا لہذا خود سے کر لیا. پھر بھی احتیاط بہتر. اگر مسئلہ معلوم ہے, تحقیق ہو چکی ہے, پھر تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر معلوم نہیں ہے یا اس میں شک اور تردد ہے تو ایسی صورت میں پھر اہل علم کے پاس جا کر اس کی تصدیق کرا لیں, اس کے بعد پھر عمل کریں. بعض اوقات لوگ اپنے طور پر معاملہ کر لیتے ہیں. کل ایک صاحب آئے تھے میرے پاس اور وہ وراثت کا مسئلہ تھا. میں نے ان سے کہا کہ مفتی صاحب کے پاس جائیے, دارالافتاء میں کہیں بھی چلے جائیں, وہاں جا کر مسئلہ لکھ کر پوچھیں. لیکن میں نے ان کو بنیادی بات بتا دی کہ اس میں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے, طریقہ یہ ہے. تو الحمدللہ بعد میں پھر اتفاق سے ٹیلی فون پر ہی مفتی صاحب سے رابطہ بھی ہو گیا کسی دارالعلوم کراچی کے, اور انہوں نے الحمدللہ بتلا بھی دیا مسئلہ کہ بھئی یہ مسئلہ ہے. تو ورنہ وہ آج جا رہے تھے کارروائی کرنے کے لیے, وکیل نے انہیں کچھ اور مسئلہ بتا دیا. اب ایک وکیل سے مسئلہ پوچھ کر آدمی چلے گا تو شریعت کا مسئلہ وکیل کو تو معلوم نہیں ہے بھائی. وکیل کو تو ملک کے قانون کا علم ہے کہ کیا ہے, فلاں دفعہ کے تحت کیا ہے, فلاں دفعہ کے تحت, وہ سب بتا دے گا. لیکن شریعت کا جہاں مسئلہ ہوگا تو وہ تو شریعت کا مسئلہ کو جانتے ہی نہیں. اب آئلی قوانین ہیں, آج آپ کسی سے طلاق نامہ لکھوانے جائیں تو وہ جھٹ 3 طلاقیں لکھ دیتا, اس میں فوراً آپ سے پوچھے بغیر, پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا, اور 3 طلاقیں فوراً اس کے بعد کہے گا اس پہ سائن کر دوں, سائن بھی کرا لیتا ہے, طلاق تو ہو گئی جب اس نے سمجھ لیا کہ بھائی کیا لکھا ہوا اس پر, تو طلاق ہو گئی. اس کے لیے نہ گواہوں کی ضرورت ہوتی نہ کسی اور چیز کی, اس کے بعد پریشان پھرتا رہتا ہے. اور 3 طلاقیں دینے کی کیا ضرورت تھی, اللہ کے بندے کسی سے معلوم کر لیتا. ابھی الحمدللہ ایک نوجوان لڑکا, ان کے ہاں مسئلہ اسی طرح کا ہو گیا, تو میرے پاس آ گئے. میں نے ان کو الحمدللہ ان کو بتلایا اور کہا کہ بھائی 1 طلاق دے دو بس, تم طلاق جس دن دو گے اس دن سے ان کی عدت شروع ہو جائے گی. اب جو ہے 3 حیض یا 3 مہینے جو بھی مدت پوری ہو جائے, جب مدت پوری ہو جائے گی تو اب وہ طلاق, پہلے تو رجی تھی اگر رجوع کرنے کا بھی حق تھا, لیکن جب وہ حق ختم ہو گیا, مدت گزر گئی عدت کی, اب یہ کہ وہ طلاق بائن ہو گئی. جب طلاق بائن ہو گئی عورت آزاد ہے, جہاں چاہے نکاح کرے. اور 3 طلاق کے بعد بھی تو یہی مسئلہ نا کہ عدت گزرنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے. 1 طلاق کے بعد بھی یہی مسئلہ ہے, 1 طلاق دے دو جب عدت گزر گئی اور آپ نے رجوع نہیں کیا, اب وہ طلاق ایسی ہو گئی کہ اب وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی, ختم ہو گیا نکاح. عدت کے اندر رجوع کا بھی حق حاصل ہے, لیکن اگر عدت کا زمانہ گزر گیا اب اس کے بعد اسے رجوع کا حق نہیں ہے. اب اگر وہ رہنا چاہتا ہے تو نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے, پھر بھی رہ سکتا ہے. لیکن اگر نہیں تو پھر اب جہاں چاہے نکاح کرے, عورت بھی آزاد, تم تو پہلے ہی آزاد تھے. تو جب تک مسائل کو پوچھیں گے نہیں, اب اگر میں نے جیسا کہ کہا کہ وہاں جا کے وہ لکھوا لیتے ہیں بےچارے, جو بیٹھے ہوئے لکھنے والے درخواست لکھنے میں بیٹھتے ہیں, اب انہیں ملک کے قانون کا تو علم ہوتا ہے, لہذا ان کے ہاں یہ بھی ہے کہ صاحب 90 دن کے اندر 3 طلاقوں کے بعد بھی مصالحت ہو سکتی ہے, ریاض باللہ. قرآن کا قانون تو یہ ہے کہ جب طلاق دے دی, 3 طلاقیں مغلزہ واقع ہو گئیں, چاہے وہ 1 مجلس میں دی ہوں یا 3 مجلسیں الگ الگ ہوں, طلاق واقع ہمارے نزدیک ہو گئی. وہ جب ہو گئی تو اب اس سے رجوع نہیں ہو سکتا, دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا. لیکن آئلی قوانین میں کیا ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاقیں بھی دے دی تو پھر بھی جناب 3 مہینے کے اندر, 90 دن کے اندر رجوع ہو سکتا ہے, یا ایوب خان کی شریعت. تو لوگوں کو جب معلوم نہیں ہوتی, وکیل کے پاس جائیں گے تو ایوب خانی شریعت کا بتائیں گے, لیکن شریعت محمدیہ کا انہیں علم چونکہ نہیں ہوتا, کما حق کو. لیکن ہر وکیل کا یہ معاملہ نہیں ہے. جو اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جو اہل دین سے اور اہل علم سے تعلق رکھتے ہیں, الحمدللہ ان کو یہ معلومات بھی ہوتی, لیکن اس کا کیسے پتا چلے گا آپ؟ اس لیے جو منبع اور مرکز ہے وہاں جائیے. بیماری کا علم ڈاکٹر کو ہوتا ہے, شریعت کا علم عالم کو ہوگا, مفتی کو ہوگا. اس لیے گڑبڑ مت کریں. بیماری کے بارے میں کسی عالم سے مت پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے. وکالت کا مسئلہ ہو تو اس کے بعد پھر کسی ڈاکٹر کے پاس مت جائیے, وکیل کے پاس جائیے. کھانا پکوانا ہو تو کیا ہے, موچی کے پاس جا کے کہو کہ کھانا پکا دو, وہاں تو سیدھے باورچی کے پاس جاتے ہو بھائی, ورنہ تو کھانا ہی خراب کر دے گا وہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں تمام چیزوں کو کے آداب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ان آداب کا اگر ہم لحاظ رکھیں گے تو ہمارا دین مضبوط بھی ہوگا, دین پر عمل کرنا آسان بھی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ایک صاحب شیخ احمد ہیں، وہ انہوں نے دعا کے لیے کہا، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کے جتنے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ حل فرما دیں، بیماریاں ہیں انہیں بھی دور فرما دیں، اور اسی طرح مشکلات سے دو چار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو بھی حل فرما دیں. رئیس احمد صدیقی صاحب کے بیٹے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے، دو دفعہ ہو چکا، ان کے لیے بھی دعا فرمائی. نوجوان آدمی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں صحت عطا فرما دیں اور عافیت نصیب فرما دیں. اسی طرح ہم سے جس نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، ایک صاحب کے بچے کا آنکھ کا آپریشن ہوا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دیں اور جلد از جلد صحت یاب فرما دیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ سب کی جائز حاجتوں کو سمجھتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، ہم سے زیادہ واقف ہیں سب کی حاجتوں سے، سب کی ضرورتوں سے. اے اللہ سب کی جائز حاجتوں کو اور ضرورتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما دیں. بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو، بغض اور عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو. اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات پر مکمل طور پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.